ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال في موضع آخر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وقال في موضع آخر إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں پچھلے جمعے آپ کے سامنے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کیونکہ جنگ احد کا اہم واقعہ شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا اس مناسبت کی وجہ سے جنگ احد کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں ایک جلیل القدر شہادت اور بے مثال قربانی اسی جنگ احد کے ضمن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آج انشاءاللہ ان کی شہادت کا ذکر ہوگا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں ان کو پہلوان مکہ کہا جاتا تھا کہ مکے کا پہلوان بڑے بہادر تھے جنگجو تھے بڑی وجاہت اور بہت زیادہ جسمانی قوت و طاقت رکھتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے بڑا پیار کرتے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ میں جب اعلان توحید کیا تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ کا گھیراؤ کیا پیغمبر کو برا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سجدے میں تشریف لے گئے آپ کے جسد اطہر پر اوجڑی ڈال دی حضور اٹھ نہیں سکتے تھے آپ کو بڑی اذیت پہنچی بڑا برا آپ کو کہا گیا کسی آدمی نے کہہ دیا حمزہ سے کہ حمزہ تو بڑا پہلوان ہے اور تیرے بھتیجے کو لوگ مار رہے ہیں حمزہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایسے کسی نے کہہ دیا کہ تو اچھا پہلوان ہے، تیرے بھتیجے کو لوگ مار رہے ہیں اور تو تماشائی ہے. حضرت حمزہ کو جوش آ گیا، جذبات میں آ کر رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ محمد، آج کے بعد جو انگلی تیری طرف اٹھے گی میں کاٹ دوں گا. اور چیلنج کر دیا مشرکین کے سرداروں کو کہ آؤ میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو. یہ بڑی بات تھی کہ ایک پہلوان مکہ، رئیس عرب، قریشیوں کے بزرگ اس طرح چیلنج کرے کہ میرا بھتیجا یہ کھڑا ہے، ہاتھ لگا کر تو دیکھو. یہ بات کہی لوگ حیران ہو گئے کہ حمزہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا، لیکن وہ ہاشمی اور قریشی والی جو رگ تھی نا اور رشتے داری والی، وہ پھڑک اٹھی. کہا ٹھیک ہے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میں اپنے بھتیجے کو بے عزت نہیں ہونے دوں. رسول اللہ کے سامنے آ کر کہا کہ بھتیجے دیکھ لے، تیرا بال بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اب میں تیرے ساتھ ہوں. حضور نے فرمایا چچا، جو کچھ بھی تو کرتا ہے مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی تب ہوگی کہ تو جہنم سے آزاد ہو جائے، مجھے خوشی تب ہوگی کہ جب تو میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. حضرت حمزہ کے دماغ پر چوٹ لگی کہ میں نے بھتیجے سے کہا میں تیرا محافظ ہوں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے خوشی نہیں تیری بات، میرا دل خوش تب ہوگا چچا اگر تو کلمہ پڑھ لے اور تو جہنم سے آزاد ہو جائے، پھر میرا دل خوش ہوتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا بڑا گہرا اثر ہے، اور اتنا اثر ہوا کہ چچا یہ سمجھنے پر اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار سنو تو صحیح، یہ میرا بھتیجا کہتا کیا، کیا کہتا، کیا کہنا چاہتا ہے. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا مجھے زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی چچا تجھ سے جتنی آج ہوئی ہے کہ تو جہنم سے بھی آزاد ہو. ایک اور عجیب و غریب واقعہ حضرت حمزہ کا رسول اللہ سے منسوب ہے کہ ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کے لیے اونٹنیوں کے دو بچے پال رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پال رکھے تھے. حضرت علی المرتضی ان بچوں کو جبل ابو قبیس پر چرانے لے گئے، اور حضرت حمزہ وہاں آ گئے، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس وقت تک شراب آرام نہیں ہوئی تھی، شراب پی ہوئی ہے، نشے کی حالت ہے، تو نشے کی حالت میں آتے ہی دونوں اونٹنیوں کے بچوں کے گلے پر چھری پھیر دی، ان کو ذبح کر ڈالا. بچے شادی کے لیے رکھے ہوئے، لیکن حضرت علی المرتضی دیکھ رہے ہیں، چچا حضرت علی المرتضی کے بھی حضرت حمزہ چچا تھے، انہوں نے آ کر دونوں اونٹوں کے بچے ذبح کر دیے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے حضرت حضور علیہ السلام کے پاس حضرت علی روتے ہوئے گئے، روتے ہوئے، اور دری محفل میں حضرت علی نے رو کر کہا کہ یا رسول اللہ، چچا نے میرے اونٹ کے بچوں کو ذبح کر ڈالا، میں قربان جاؤں حضرت علی کی اس ادا پر کہ آج اگر اس کا کسی کو یقین ہو جائے کہ حضرت علی اونٹوں کے ذبح کرنے پر روئے ہیں تو نہ کوئی یا علی مدد کہے اور نہ مشکل کشا علی کہے. اور یہ حقیقت واقعہ ساری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضرت علی روئے، فبقا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اس پر روئے کہ میرے پرورش ہونے والے دو اونٹوں کے بچے جو میری ساری زندگی کا اثاثہ ہیں، اور تو ہے کوئی نہیں، نہ مکان ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی چیز ہے، شادی میں ولیمے کے لیے دو اونٹوں کے بچے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آ کر چچا نے ذبح کر ڈالے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، محنت کی، لیکن ان آنکھوں کے آنسوؤں نے مسئلہ حل کر دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. یہ تو بتاؤ کہ مشکل کشا بھی رویا کرتا ہے، یا جس سے مدد مانگی جائے وہ بھی رویا کرتا ہے. شرکیہ عقیدہ تو نہ رکھو، عقیدے کے شرک کو تو چھوڑ دو. اور کہتے ہیں دیکھیے، یہ اللہ کے مقابلے میں نعرہ ہے یا علی مدد، اللہ کے مقابلے کھلا شرک ہے، کھلا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ سے مدد مانگی جاتی، یا اللہ مدد، تو مقابلے میں نکالا یا علی مدد، بالکل اللہ سے کھلی جنگ کی گئی اس نعرے. اور میں حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ایسے ایسے پاگل بھی دنیا میں آئیں گے کہ جو علی سے مدد کا نعرہ لگائیں گے. لیکن یہ تو مجھے بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ مصلے پر کھڑے تھے اور پیچھے ان کے قاتل موجود تھا اور قاتل ان کے ساتھ کھڑا تھا، تو قاتل کا پتا چلا؟ جب قاتل کا نہیں پتا چلا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو بچانے پر قدرت نہیں. اور پھر یہاں تو کہتے ہو یا علی مدد، اور وہاں نہیں سوچتے ہو کہ کربلا کے میدان میں جب حقیقی بیٹے کو ذبح کر ڈالا چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت، اس وقت تو علی المرتضیٰ مدد کے لیے نہیں گئے، یہاں پاکستان میں تمہاری مدد کے لیے ضرور آئے. وادی کرب و بلا میں اور دشت کرب و بلا میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے، علی وہاں نہیں آئے. بھائی نجف اشرف تو قریب ہے کربلا کے، وہاں تو قریب ہی تھے، تو چلو قریب آ جاتے. علی المرتضیٰ سے مدد مانگنے والوں، یہ تو سوچو، کوئی عقل تو کرو، کوئی خدا کا خوف تو کرو. قرآن کو تو دیکھو، نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. مدد کا تجھ سے ہی مانگنا یہ اقرار ہے ہر نماز، تجھ سے ہی مدد مانگتے، یہاں یہ لفظ نہیں کہ تجھ سے مانگتے، نہیں، تجھ سے ہی مانگتے. مانا دیکھو کیا ہے، تاکید ہے، حسر ہے. اور اگر لفظ ہوتا نعبدو ایاکا اور نستعینو ایاکا تو پھر مانا یہ بنتا کہ عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد تجھ سے مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا شرک کے خفیہ گوشوں کا، تو اللہ نے ایاک نعبدو کہا اور ایاک نستعینو کہا کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی مدد تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے. یہ کہنے کے بعد یا علی مدد کہنے کا کوئی جواب ہے؟ کیا دھوکہ کرتے ہو خدا سے، کیا فراڈ کرتے ہو پروردگار سے کہ نماز میں کہتے ہو کہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور سٹیکر چھاپتے ہو یا علی مدد؟ یہاں کہاں گئی تھی مدد؟ بتاؤ، حضرت علی کے تربیت کرنے، حضرت علی المرتضیٰ کے رکھے ہوئے اونٹ کے دو بچے ذبح کس نے کیے؟ اور اگر ذبح کیے گئے اور یقیناً کیے گئے، حضرت علی اس پر روئے یا نہیں روئے؟ اور اگر روئے تو مشکل کشا بھی کبھی رویا ہے، اور پھر جو روئے اس سے مدد بھی کبھی مانگی جاتی ہے. اور اگر ذبح نہیں ہوئے تو بتاؤ، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود. اور پھر کیا ہوا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے رسول اللہ سے شکایت کی، بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ خود پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں چچا بھی موجود تھا اور ذبح ہونے والے وہ اونٹ کے بچے بھی موجود تھے. حضور نے چچا کو دیکھا، کوئی بات نہیں کی، حضور واپس آ گئے. حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے تو کچھ بھی چچا کو نہیں کہا. تو پیغمبر نے فرمایا، میرا چچا نشے میں تھا، اگر میں اس حالت میں اس کو ٹوکتا روکتا اور وہ نشے کی حالت میں مجھے جواب دے دیتا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا. وہ نشے میں تھا، میں چپ کر گیا، میں واپس آ گیا. شراب تو اس کے بعد حرام ہوئی. یہ ایک ایسا آئیڈیل واقعہ ہے کہ اس سے بہت سارے مسئلے نکلتے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی جس طرح شیعہ کہتے ہیں کہ ان کو علم غیب تھا. اچھا جی, جس کو علم غیب ہو وہ حضرت حمزہ, اگر علم غیب تھا تو وہ اونٹنی کے بچوں کو وہاں سے بھگا کر کیوں نہیں لے گیا کہ چچا آ رہا ہے مار دے گا. اور شیعہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ میں اللہ کی قدرت شامل تھی, تو وہ اونٹ کے بچے تو نہیں بچے جو ذبح چچا نے کر ڈالے بعد میں خود رونے لگے, ورنہ وہ خود ہی ان کو بچا دیتے زندہ کر دیتے. وہ کوئی آپریٹر ہوگا بےچارہ, اس کو پتا چل گیا کہ ملتان فون ہو رہا ہے, فلاں آدمی فلاں نمبر سے کر رہا ہے, نہیں وہ تو شیعہ کا نمبر ہے. اس نے کہا دیکھیں کیا کرتا ہے, اس نے ٹیپ لگا دیا. وہ ٹیپ لگی خیر سے, اس نے کہا کہ ہم نے تو آج بڑا جھوٹ بولا کہ ہم نے تبرا نہیں کیا, لیکن سننی نہیں مانے. اس نے کہا کیا تبرا کیا؟ اس نے وہ ساری گالیاں جو ایک دن پہلے اسپیکر میں کہیں ساری ٹیلی فون پہ بدلے. اب وہ جس وقت 10 بجے کا وقت آیا تو سپاہی صحابہ کے لوگوں نے کہا بھائی انہوں نے تو گالیاں تسلیم کر لی ہیں. جس نے ٹیلی فون کیا اسے کہا بھائی تم نے صبح 7 بجے ملتان فون نہیں کیا؟ انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ کیسٹ ہے, ٹیپ ہے, لے لو. منافقت کے چہرے سے بکاپ اتر گیا, منافقت کے چہرے سے. انہوں نے کہا کہ تم نے تو خود کہا کہ کل جو ہم نے گالیاں دی وہ یہ ہے. اس پر ملتان کے صدر نے کہا کہ یار ہم بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن ہم تو اشاروں میں دیتے ہیں, تم نے اتنی صراحت کے ساتھ دے دی اس لیے ہم تمہاری مدد کو نہیں آئے. اب جب وہ کیسٹ سنی اور وہ پیغام سنا اور وہ ٹیلی فون کا حوالہ آیا تو وہ پریشان ہو گئی, انتظامیہ کی یہ کیا ہوا؟ اب وہاں پر مجبوراً پرچہ کرنا پڑا, مجبوراً پرچہ ہو گیا ان کے خلاف, ان کو مقدمہ درج ہو گیا. اب ایسی بات ہے کہ وہاں کا ایم پی اے دیوان آصف بخاری جو منسٹر خوراک کا ہے پنجاب کا, یہ شیعہ ہے, یہ ان کی مدد کر رہا ہے. اور رات میں نے اس کے بعد کے تقریباً 10,000 کے اجتماع میں اعلان کیا ہے کہ قانونی راستہ اختیار کرو, پرچہ درج ہو گیا, اب ان ملزمان کو گرفتار کراؤ, عدالت میں کیس چلاؤ, یہ کیس عدالت میں پیش کرو تاکہ ان کو پوری سزا ہو, اور اگر عدالت ان کو پیسے لے کر چھوڑ دے یا عدالت یا پولیس ان کو سفارش کی بنیاد پر پھر بھی چھوڑ دے اور یہ رہا ہو کر آ جائیں تو ان کو جان سے مار دو. میں نے جب یہ اعلان کیا تو وہ انتظامیہ والے کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ وہی ہوا جو شیا نے کیا. ابھی بکر پر اسپیکر میں کوئی گالی دے, لاہور اسپیکر میں محمد کے رفیق کو, پیغمبر کے دوست کو, کہوں کے آدم کو کتا ٹیلی فون پہ اور لاہور اسپیکر پہ کہا جائے, اگر میں خاموش ہو جاؤں تو مجھ سے بڑا بغیرت کون ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسا آدمی دھرتی پہ چل پھر سکتا ہے جس نے صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی ہو؟ تمہارے باپ خمینی کو میں برا کہتا ہوں تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, تم میری ماں عائشہ کو منافقہ کہو اور میں بغیرت بن کر چپ کر جاؤں؟ یہ بھی صحابہ کے خلاف کوئی تبرع, کوئی بکواس, کوئی بدماشی برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے خلاف قرارداد تھا اور یہ کہا کہ کراچی میں جو حق نواز کانفرنس ہو رہی وہ بھی خمینی صاحب کے خلاف ہو رہی, لہذا اس کانفرنس کو روکا جائے. اور 6 ماہ پہلے جو تقریر فاروقی نے خمینی کے خلاف کی اس سے بھی ان کو روکا جائے. تو میں نے اس پنجاب کے افسر سے کہا آج صبح ٹیلی فون پہ, میں نے کہا جناب آپ ایران کا پیغام تو ہم تک پہنچا رہے ہیں, کوئی ہمارا پیغام بھی ان تک پہنچا سکتے ہو؟ ان کا پیغام تو آپ نے پہنچا دیا کہ وہاں ایرانی حکومت نے میری تقریروں پر احتجاج کیا ہے کہ جناب خمینی صاحب کی توہین ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل پہنچائیں گے. میں نے کہا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار جو چھاپی ہے اور پاکستان میں بھیجی ہے, اس کتاب کے 119 صفحے پہ حضرت عمر فاروق کو اس نے کافر لکھا ہے اور 107 صفحے پہ عثمان غنی کو بدکماس لکھا ہے. میں نے کہا کہ وہ پیغام جب بھیج رہے تھے ان کو اپنی یہ کتابیں یاد نہیں کہ یہ کتابیں تو وہ لکھ کر پاکستان بھیج رہے ہیں,
اور اگر میں ان کتابوں پر چیختا چلاتا ہوں تو کہتے ہیں نہ 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 خمینی کو کچھ نہ کہو، ہاں تم عمر فاروق کو کافر کہو، ہم خمینی کو کافر 10,000 مرتبہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جو فاروق اعظم کو برا کہے گا، عثمان غنی کو برا کہے گا، علی المرتضیٰ کو گالی دے گا اور ابو بکر صدیق کو گالی دے گا، سپاہ صحابہ اس کو منہ توڑ جواب دینا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی، ٹھیک ہے؟ اور اگر کئی ایسے بھی کیا جو زبان سے تبرہ نہیں کرتے یا کھلے عام تبرہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی کہ چلو زبان سے تبرہ نہ کرے اور کھلے عام تبرہ نہ ہو، یہ بھی اچھی بات، لیکن میرا دل یہ بات نہیں مانتا کہ کوئی دنیا کا شیعہ صحابہ کو برا نہ کہتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا تو تجربہ ہے، کوئی آدمی علل اعلان گالی دیتا ہے، کوئی اندر بیٹھ کر گالی دیتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کو گالی دینا ان کے مذہب کا حصہ ہے، ان کا مذہب ہے، حق الیقین میں ہے، اور عین الحیات میں ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ امام جعفر صادق اس وقت تک مصلے سے نہیں اٹھتے تھے ہر نماز کے بعد جب تک 4 مردوں اور 4 عورتوں پر لعنت نہیں کرتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، چار یہ مرد، عورتوں میں عائشہ، حفصہ، میمونہ اور ہندہ، 4 یہ عورتیں، ان 4 مردوں عورتوں پر لعنت کرتے تھے مصلے پر نماز کے بعد پھر اٹھتے تھے، اس لیے امام کا قول ہے اسی کتاب میں لکھا کہ مومنو تم بھی یہ کام کیا کرو اور مصلے سے اس وقت تک نہ اٹھو جب تک ان پر لعنت ہو، کہ مذہب کا حصہ، میرے بھائیوں کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس مذہب کی بنیاد گالی ہو، گالی کہ صحابہ کو گالی دو تو ہمارا مذہب بنتا ہے، ایسا کوئی مذہب نہیں، ہندوؤں میں یہ بات نہیں کہ دوسرے مذہب کو گالی دو تو پھر تمہارے مذہب میں عبادت بنے گی، سکھوں میں، یہودیوں، عیسائیوں میں یہ بات، لیکن شیعہ کے ہاں صحابہ کو گالی دینا عبادت ثواب، میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں، میں نے حکومت کو بھی پیشکش کی ہے اور میں نے لاہور میں پچھلے دنوں شیعہ کو بھی پیشکش کی، شیعہ تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں تمہارے خلاف کوئی بات نہ ہو تو پھر ہماری بات سنو کہ تمہاری طرف سے صحابہ کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی کتاب، کوئی پمفلٹ، کوئی چیسڑا، کوئی رسالہ صحابہ کے خلاف اگر لکھے گا تو ہمیں تم کو کافر کہنے سے نہ حکومت روک سکے گی نہ فوج روک سکے گی، ٹھیک ہے؟ آؤ اس پر بات کرتے ہیں، اسی پر آؤ، اسی پر گفتگو کرتے ہیں، میرے بھائیوں سپاہ صحابہ، صحابہ کے خلاف جو تبرہ ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہتی ہے، اور صحابہ کے خلاف تبرے کو آپ بتاؤ روکنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کے حقیقی ماں کو کوئی آدمی گالی دے آپ کو غصہ آتا ہے؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے غصہ آتا ہے؟ لیکن عائشہ صدیقہ حقیقی ماں سے کتنی بلند ہے، تیری حقیقی ماں کو تو تیرے باپ نے کہا نا تیری ماں ہے، تیرے بھائیوں نے کہا تیری ماں ہے، تیرے محلے داروں نے کہا تیری ماں ہے، لیکن عائشہ صدیقہ کو تو قرآن نے کہا تیری ماں، تو جس عورت کو قرآن نے تیری ماں کہا اس عورت کے بارے میں یہ لکھا جائے العیاذ باللہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، یعنی یہ کتاب تازہ ان کی چھپی ہے اس میں لکھا ہے کہ پاک ہونا اور بات ہے، ماں ہونا اور بات، یہ تھا یہ جو عصیر جاڑوی مرا ہے وہ میں نے آپ کو شاید پچھلے جمعے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، یاد ہے؟ نہیں، ایک آدمی نے اس کی کتاب مجھے دکھائی چند دن پہلے، اس کتاب میں اس نے لکھا، میں تو حیران ہوا کہ یار ایسی کتابیں بھی اس ملک میں چھپی، کتاب کا نام ہے نظام مصطفیٰ بزبان زوجہ باصفا، 2 جلدوں میں کتاب ہے، حضرت عائشہ کے خلاف، یہ اسیر جاڑوی جو جوہر آباد میں کاظم حسین اسیر جاڑوی مرا نہیں پچھلے دنوں قتل ہوا،
یہ نقلی اور موسمی گروپ دونوں کا جھگڑا ہے، اسی کی بھیند چڑھ گیا۔
اس کتاب میں 114 صفحہ جلد 2 پر وہ لکھتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حضرت عائشہ کی براءت میں 17 آیتیں اتاری، براءت میں،
ان براءت کی آیتوں کا کیا فائدہ کہ عائشہ کا دامن تو قرآن کی آیتیں اترنے سے پہلے داغدار ہو گیا تھا۔ اس کتاب میں یہ تحریر۔
اب دیکھیے، حضرت عائشہ وہ عورت ہے جس کو اللہ کے قرآن نے پاک دامن قرار دیا اور 17 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں اٹھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا، اللہ کو، اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا پیچھے کیا ہوا، آئندہ کیا ہوگا، تو اسی نے کہا عائشہ سچی ہے۔
تو یہ کہنا کہ برات کی آیتوں کا کیا فائدہ، پہلے دامن داغدار ہو گیا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب نہیں تھا، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہلے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا۔ اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی بدماشی۔ ابھی آپ دیکھیں شیخوپورہ میں کیا ہوا، رحمیار خان میں کیا ہوا، پھر آپ کہیں گے جی سپاہی صحابہ جو ہے یہ جان بوجھ کر تشدد کرتے ہیں۔ رحمیار خان میں دوپہر کے 2 بجے شیعہ نے اعلان کیا کہ ہم جلوس نکالیں گے سپاہی صحابہ کے خلاف۔
انتظامیہ نے کہا کیوں نکالو گے؟
انہوں نے کہا جی سپاہی صحابہ والے ہمیں برا کہتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جلوس نکالیں،
اور ملک اسحاق صاحب جو وہاں کے صدر ہیں ان کے خلاف جلوس نکالیں۔
انتظامیہ اور شیعہ کے مذاکرات میں اس میں طے ہوا کہ چلو جلوس نہیں نکالتے، بعد میں بات کریں۔ طے ہونے کے بعد یا 3 بجے جلوس لے کر سپاہی صحابہ کے دفتر پر چلے اور وہاں جا کر فیرنگ شروع کر دی۔ جب فیرنگ یا کی طرف سے ہوئی تو سپاہی صحابہ کے لڑکے بھی چھت پر بیٹھے تھے دفتر پر، تو انہوں نے بھی پھر اپنا کام دکھایا ماشاءاللہ۔ جب انہوں نے کام دکھایا تو پھر کوئی آدمی مقابلے میں نظر نہیں آیا۔
اخبار میں آیا کہ ایک آدمی مر گیا، وہ غلط خبر تھی، آدمی مرا کوئی،
لیکن جو حملہ آور تھے انہوں نے منہ کی کھائی۔
اچھا، وہاں بتاؤ کس کا قصور ہے بھائی، جلوس نکال کر حملہ کرنے تو شیعہ گئے۔
اچھا، شیخوپورے میں، بلدیہ شیخوپورہ میں 12 سپاہی صحابہ کے کونسلر ہیں، انہوں نے لکھ کر دیا کہ سپاہی صحابہ کے دفتر کے سامنے جو چوک ہے اس چوک کا نام خلفائے راشدین چوک رکھا جائے۔ تو پورے بازار میں کوئی شیعہ کی دکان نہیں،
انہوں نے بھی لکھ کر دیا بازار والوں نے کہ خلفائے راشدین کا چوک بورڈ لگا دیا جائے۔
شیعہ دوسرے محلے میں رہتا ہے، اس کو وہاں تکلیف ہوئی کہ ہم ابو بکر عمر کا نام کا یہاں بورڈ نہیں لگنے دیں،
تو وہاں کی بلدیا کے چیئرمین صاحب نے بھی مداخلت کی کہ بورڈ اتارو، لیکن سپاہی صحابہ والوں نے کہا بورڈ۔
وہ بورڈ اتارنے والے آئے بلدیا کے،
اے بلدیا کے جڑے ہوں نا خیر نا،
انہوں میں ہوں کی آخا، بورڈ اتارن لی آ گئے
تو مقابلہ تو پھر سپاہی صحابہ نال سی نا،
وہ پھر جدو انہوں نے دڑکا موڑیا نے ماریا تو نہ اتے ریڑی رہی تو نہ بلدی آلے رہے تو نہ اتے وہ کرین لے گئے، کرین بھی کوئی نہ رہی، ڈرائیور نس گیا، ادو اگے بالآخر اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں بورڈ اسی جگہ پر نصب ہوا کل، اور وہ بورڈ لگا اور سارے شہر میں اس کو تسلیم کیا۔ یو تم ہمارے بازاروں میں خنجر لے کر آؤ 10 محرم کو، خنجر تمہارا گھوڑا بھی، تمہاری خنجر بھی سنیوں کی دکانوں پر آئے اور ہم ایک ابو بکر کا نام لکھ کر چوک میں لٹکائیں تو تم کہو ہمارا جلوس نہیں گزرتا، شہر ہمارا، بازار ہمارا، آبادی ہماری، لیکن تم ابو بکر کا نام چوک میں نہیں دیکھتے۔ اب وہ وقت گزر گیا، پاکستان کے ہر شہر، ہر چوک، ہر بازار کا نام اب صحابہ کے ناموں پر ہوگا۔ جھانگ میں 145 چوک ہیں، میں نے بلدیا کے چیئرمین کو کہہ دیا ہے کہ ہر چوک کا نام صحابہ کے نام پر رکھ کر ہر چوک میں صحابہ کے ناموں کے بورڈ آویزن کیے جائیں، ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ہندوؤں کے ناموں پر کرشن نگر کا نام تمہیں برداشت ہے، لالا لاجپت رائے کا نام برداشت ہے تمہیں، اور سارے سکھوں ہندوؤں کے نام کے روڈ برداشت ہیں، صحابہ کا نام آئے کہتے یا نندن سے فرقہ واریت پیدا ہو، ہندو اور سکھ اور انگریز کے نام سے فرقہ واریت نہیں آتی، ابو بکر کا نام چوک میں لکھا جائے تو فرقہ واریت آتا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دو ضروری اعلان کرنے تھے وہ آپ سماعت فرمائیں. ایک ضروری اعلان تو یہ ہے کہ کراچی میں آئندہ جمعے کو حق نواز شہید کانفرنس ہو رہی ہے. آپ نے اشتہارات پڑھ لیے ہیں؟ بول دے نہیں،